پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. اور اب پروگرام کا لائن اپ. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے افغانستان میں امن کی کوششوں کے حوالے سے. اس کے بعد تذکرہ ہوگا پاکستان میں ہیومن رائٹس کا اور انڈیا پاکستانی کشمیر میں جو ہڑتال اور احتجاج ہو رہا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور آخر میں آئی ایس آئی ایس کی سیریا میں کیا پوزیشن ہے اور دنیا میں وہ کتنا بڑا خطرہ ہے اس بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا. امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق خلیل زاد جو کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ہیں, وہ ایک وفد کے ہمراہ 10 سے 28 فروری کے درمیان بیلجیم, جرمنی, ترکی, قطر, افغانستان اور پاکستان کا دورہ کریں گے. ظاہر ہے کہ جن کی امن کوششوں کا حصہ ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھی جلیل نے ایک رپورٹ دی, اس کو سن لیتے ہیں. اس کے بعد گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پر بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب ہیں, انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے.
خلیل زاد نے گزشتہ جمعے کو واشنگٹن میں واقع امریکہ کے انسٹیٹیوٹ آف پیس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں رواں سال جولائی میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے پہلے افغانستان میں قیام امن سے متعلق کوئی سمجھوتا طے پا سکتا ہے. تاہم خلیل زاد نے خبردار کیا کہ کسی بھی حتمی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے ایک طویل راستہ طے کرنا ابھی باقی ہے. خلیل زاد کے خیال میں ان کے بقول جولائی تک ایک معاہدہ طے پانے کے لیے کافی وقت ہے اور اس کے لیے وہ بھرپور کوشش کریں گے. دوسری طرف ان کے بقول اس دوران کم از کم اہم پیش رفت ہو سکتی ہے جس کا افغانستان کے مستقبل اور انتخابات پر مثبت اثر پڑے گا. دوسری طرف امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع نے پیر کو افغانستان کا مختصر دورہ کیا جس دوران انہوں نے افغان رہنماؤں اور امریکی کمانڈروں سے ملاقات کی ہے. ان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب افغان تنازع کے حل کے لیے بات چیت جاری ہے. امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ افغان عہدیداروں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ان کا افغان امن مذاکرات میں شامل ہونا کس قدر اہم ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے امریکی کردار اہم ہے, لیکن ان کے بقول اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں ہی کو کرنا ہے. ان کے بقول اپنے افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد کو کم کرنے سے متعلق کوئی ہدایت نہیں ملی ہے. ان کے خیال میں امریکہ افغانستان میں اسی حد تک فوج کی موجودگی چاہتا ہے جس سے ملکی دفاع کو یقینی اور خطے میں استحکام پیدا ہو سکے. یاد رہے کہ امریکی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان میں تعینات 14,000 امریکی فوجیوں کی نصف تعداد کو واپس لانا چاہتے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب ہیں. آپ نے یہ رپورٹ سنی. بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں چانسز اب یہ دوبارہ گئے ہیں اس خطے کے دورے کے اوپر, اور امریکہ کے جو وزیر دفاع ہیں پیٹ شینہن وہ بھی گئے ہیں وہاں, کیا چانسز نظر آتے ہیں آپ کو؟ بہت اختصار کے ساتھ, مجھے پتا ہے آپ ایک پارٹی میں ہیں اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پارٹی کو چھوڑ کر یہاں آنا دو منٹ کے لیے گوارا کیا.
جی بہت شکریہ جعفری صاحب. جہاں تک امریکہ کے اسپیشلی خلیل زاد کا جو مشن ہے اور اس کے علاوہ وزیر دفاع بھی آئے, تو ظاہر ہے کہ خطے میں جو جلدی بدلتی ہوئی صورتحال اور جنگ سے امن کی طرف جو سفر ہے اس میں مجھے تیزی بھی لگ رہی ہے اور خواہش بھی لگ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید کچھ معاملات جو بڑے کنسمپشن ایشوز سے مشکل جو کام تھے وہ کافی حد تک طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان کچھ ٹریپ آ گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو افغانستان آتے ہیں تو اسے یوں لگ رہا ہے جس طرح افغانستان حکومت کو ایک قسم کا باور بھی کرانا ہوتا ہے اور یہ بھی کرانا ہوتا ہے کہ جو بھی امن کا عمل ہوگا اس میں وہ ضرور شامل بھی ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو وہاں پر جو فوج ہے اسپیشلی جو ابھی تک جنگ بندی نہیں ہوئی ہے تو ان کا بھی ایک کردار ہے, اور امریکہ کے فوج بھی ابھی تک ادھر ہے, کوئی اس میں کمی نہیں آئی ہے, تو ان کنفلکٹس کو بھی انہوں نے انٹیکٹ رکھنا ہے تاکہ پہلے سے اس میں کوئی دراڑے نہ پڑ جائیں. تو یہ ایک قسم کا باور کرانے کی, اعتماد میں لینے کی کوشش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو زلمے خلیل زاد اس دفعہ نکلے ہیں تو میرے خیال میں جو پچھلا پروگرس ہوا ہے اس پر مزید بلڈ اپ ہوگا, اور وہ بلڈ اپ یہ ہوگا کہ جو گروپس انہوں نے بنائے ہیں اور وہ گروپس اسپیشلی جو جنگ بندی پر کام کرے گا ایک، اور دوسری طرف پر جو انٹرا افغان طالبان، انٹرا افغان جو ڈائیلاگ ہے اس کے لیے کوئی راستہ تلاش کرے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو طالبان کے مطالبات ہیں کہ ان کے بلیک لسٹ سے نکالنا، پرزنرز کی رہائی، اور اس کے علاوہ ان کی سفری بندشیں، اور پلس ان پر جو پابندیاں ہیں ان کو ہٹانا۔ تو میرے خیال میں اگر یہ معاملات طے پا گئے اور اس دوران، کیونکہ اس دفعہ بھی وہ کافی ٹائم دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ریجنل ممالک، ساتھ یورپین ممالک، ان کو بھی انہوں نے کانفیڈنس پہ لیا ہے، اور اسپیشلی میں کہتا ہوں کہ زلمے خلیلزاد کے لیے رشیا نے بھی کچھ کام آسان کرا دیا ہے، اس لیے کہ وہاں پر جو طالبان اور افغان پولیٹیکل اپوزیشن کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس نے کافی حد تک امریکہ کا وہ کام آسان کر دیا ہے، اسپیشلی انٹر افغان طالبان کے لیے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا پروگرس ہے، اور اگر دونوں سپر طاقت ہے اس بات پر آمادہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹیشن یا کمپٹیشن کی بجائے کوآپریشن کرے، تو میرے خیال میں کہ پھر جلد امن کا عمل جو ہے وہ افغانستان میں مکمل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ بھی اسی دورے کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس میں کچھ کنکریٹ پروگرس کی طرف ان کی نظریں ہیں، اور اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے وہ تو زیادہ خوش نہیں ہے پاکستان سے، لیکن جو باقی اپوزیشن ہے یا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی گروپس ہیں ان کو یا جتنے بھی اتنے انٹیٹیز ہیں سب کو انگیج کرے اور کسی کو فیورٹ بنا لے، بلکہ یہ معاملہ طالبان اور افغان نمائندوں پر چھوڑ دیں۔
بہت شکریہ آپ کا، جائیے جناب، آپ پارٹی انجوائے کیجیے۔ ایک بار پھر شکر گزار ہوں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر لندن سے میر ویس افغان صاحب ہیں جو ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں اور افغان صحافی ہیں۔ یہ بتائیے میر صاحب کہ اب جو اس وقت تو ڈیولپمنٹ ہوا ہے، پھر زلمے خلیلزاد صاحب دورے پر گئے ہیں اور کئی ملکوں میں جائیں گے وہ، اور امریکہ کے جو قائم مقام وزیر دفاع پیٹ شنہن وہ بھی افغانستان گئے ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا افغان گورنمنٹ ریلیونٹ ہو گئی ہے اس پورے پروسیس میں؟
جی، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ افغان گورنمنٹ کو اس بار اعتماد میں لینے کی کوشش ہو رہا ہے تاکہ وہ بھی پیس پروسیجر کی مخالفت نہ کر لے، تاکہ ساتھ ساتھ طالبان بھی اسی بات پہ راضی ہو جائے کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے پہ بیٹھ جائے۔ تو اس 18 دن کا جو دورہ زلمہ خلیلزاد صاحب اور اس کے ساتھ موجودہ وفد کی، اسی دورے کی اہمیت اس میں ہے کہ اسی طرح کی کہیں دورے شروع ہی میں سے ہو چکا ہے، اور اب طالبان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ قطر کی دفتر کے لیے جو خود ملاقاتدار ہے وہ جانے والا ہے، یا وہ اس بار نشست میں وہ شریک ہوں گی، وہ پاکستان سے آئی ہوئی ہے، وہ وہاں پہ قیدی تھا، اسے پاکستان کے بارے میں بھی علم ہے، اور اس پہ یہ بھی طالبان یہ سمجھ جا رہا ہے کہ وہ زیادہ تر جو لڑائی جھگڑا کر رہا ہے وہ طالبان بھی ان کی کنٹرول میں۔ تو میرے خیال سے زلمہ خلیلزاد صاحب اس بار دونوں فریقین کو ذرا زیادہ قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی سامنے آ چکا ہے، وہ یوں ہے کہ شاید اس بار یہ امریکنز کی طرف سے آخری کوشش ہوں گے اسی صلح کے بارے میں، اور تاکہ کیونکہ ابھی موسم سردی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، طالبان بھی اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں لڑائی جھگڑی کے لیے، امریکنز نہیں چاہتے کہ وہ لڑائی جھگڑی کی جو دوران ہے وہ ہاتھ سے دے دے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید امریکنز اس بار دونوں فریقین کو سختی سے اس بات میں مجبور کرنے کی کوشش کر لے کہ اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو جانے اور نہ جانے کا پروگرام اپنی جگہ، لیکن امریکن فورسز جو وہ شاید طالبان کے خلاف سخت سے سخت رد عمل اظہار کرے، کیونکہ ابھی بھی جو امریکن وفد کابل میں موجود ہے وہ وزیر دفاع، افغان وزیر دفاع کے ساتھ اس کی نشست ہوئی ہے، وہ انہوں نے انہیں یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ ہاں امریکنز آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ لوگ بے فکر ہو کر، اور تاکہ مورلی افغان فوجوں کو مدد مل سکے۔ تو ایک طرف پیس کی باتیں، دوسری طرف یہ باتیں ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو اس بار زلمہ خلیلزاد کا صاحب کا دورہ جو ہے وہ فیصلہ کن مرحلے میں ہوگا, اور اگر 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 اس بار یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے تو شاید امریکنز پیچھے ہٹ جائے.
اچھا, جو دورہ کر رہے ہیں امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹ شینہن, انہوں نے یہ بات کہی ہے اپنے ساتھ سفر کرنے والے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ افغان عہدیداروں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ان کا مذاکرات میں شامل ہونا کس قدر اہم ہے. یعنی امریکہ ہی چاہتا ہے کہ وہ ریلیونٹ رہیں اور پورے کے پوری طرح سے وہ اس سسٹم میں شامل رہیں.
دیکھیے, بدقسمتی یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے میں شامل تینوں فریق پیس بھی چاہتے ہیں اور جنگ بھی چاہتے ہیں, دونوں ہی ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہا ہے. ایک طرف طالبان صلح کی بات کر رہا ہے, دوسری جانب وہ اپنی صفوف کو منظم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہوں نے, آپ لوگوں کو علم ہے کہ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے بہت ہی بڑی تبدیلیاں لائی ہیں اپنی صفوف میں, اور ساتھ ساتھ افغان گورنمنٹ بھی سیم پوزیشن میں ہے, سیم کچھ کر رہا ہے اور اپنی فورسز پہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پیس کرنے کی بھی بات کر رہا ہے. اور اگر تیسری فریق کو ہم دیکھ لیں, امریکن نے بھی سیم بات کی ہوئی ہے. آج جو امریکہ کا وفد کابل میں موجود تھا تو انہوں نے یہی کہا ہوا ہے کہ امریکن فورسز آپ لوگوں کے ساتھ ہے, آپ لوگ بے فکر ہو کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اسی چیز کی کوشش کر رہا ہے. آئندہ والی 2 مہینے بڑی اہم ہیں, تاکہ اس 2 مہینے یا 1.5 مہینے میں اگر ان کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوتے تو ظاہر ہے گرم یا موسم جو ہے چینج ہوتا ہے, پھر افغانستان میں لڑائی جھگڑے کے لیے راستے کھلتے, برف اٹھ جاتے ہیں, تو اسی وقت لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شدت اختیار کر سکتا ہے. تو اس بار جو بڑی اہم بات ہے زلمی خلیلزاد صاحب کی دورے کا, تو وہ یوں ہے کہ شاید وہ اس بار فیصلہ کن مرحلے میں طالبان کے ساتھ داخل ہو جائے, یا تو سیز فائر ہو جائے, وہی باتیں جو ان کے درمیان ہو چکی ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے. اگر عمل درآمد اس بار دورے میں شروع نہیں ہوا تو ظاہر ہے تینوں فریقین کی طرف سے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شدت اختیار کر لے گا, اور اسی میں نہ صرف یہ ہے کہ افغانستان کا نقصان ہے, ہمارے ہمسایہ ممالک کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. کسی بھی گھر میں اگر لڑائی ہو تو ہمسایہ کو تکلیف ہو سکتے. تو یہ تو بڑی اہم دورہ ہے اس بار خود خلیلزاد صاحب کا جو آ رہا ہے, اور اس بار ترکی کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
بہت شکریہ میر ویس افغان صاحب. اور سامعین, اب ہم جائیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو پاکستان میں ہیومن رائٹس کی ایک بہت بڑی آواز اور ایک بہت بڑی ایکٹیوسٹ آسما جہانگیر صاحبہ کی پہلی برسی ہے, یہ کہ اس موقع پر ہو رہی ہے جبکہ پاکستان میں بقول بعض لوگوں کے جو شہری حقوق کے تحفظ کے لیے صورت حال ہے وہ کچھ بہت اچھی نہیں ہے, اور تحفظ کے لیے آوازیں اٹھانے والی تنظیموں نے ملک میں ماورائے عدالت ہلاکتوں اور جبری گمشدگوں کے خلاف لاہور اور کراچی میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے, اور اس مظاہرے میں سول سوسائٹی, طلبہ اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے. تو ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابقا صدر زہرہ یوسف صاحبہ. یہ بتائیے محترمہ کہ اس وقت کیا صورت حال ہے؟
جی دیکھیے, اس وقت پاکستان میں کچھ چل رہے ہیں موومنٹ, جس میں پشتون تحفظ موومنٹ آج کل سب سے, سمجھ لیجیے, آگے ہے, اور اس پر سب سے زیادہ حکومت کی طرف سے ریپریشن ہے, اور یہ ایک پر امن موومنٹ رہا ہے, اور یہ مثالی بھی بن سکتا ہے پاکستان کے لیے, اس میں نوجوان شامل ہیں, یہ پر امن ہے, یہ مثالی بن سکتا ہے اگر اسٹیٹ کا رویہ اس کے طرف ریپریشن کا نہ ہو, بلکہ کم سے کم ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں مظاہرے, وہ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہمدردی ظاہر کرتے ہیں یا ان کے موومنٹ میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے پاکستان میں, کہ جہاں اب ڈیموکریسی کو سمجھ لیجئے دوبارہ قائم ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے, تو اور تین الیکشن ہو چکے ہیں جنرل مشرف کے جانے کے بعد یہ تیسرا الیکشن ہے, تو اب تک تو جمہوریت قائم ہو جانا چاہیے, اور جمہوریت میں اس قسم کے رویے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کے رائٹ ٹو پروٹیسٹ پر اس طرح کی پابندی لگائیں اور لوگوں کو اٹھائیں اپنا اظہار خیال, اپنے خیالات کے اظہار کرنے پہ.
اچھا, آپ ایک دو منٹ ہمارے ساتھ اور رہ سکتی ہیں, ذرا سا زحمت کیجیے گا, دو منٹ ہمارے ساتھ اور ٹھہریے گا ذرا. میں یہ بتاتا چلوں اپنے سننے والوں کے, ہم نے وزیر اطلاعات فواد چودھری اور حقوق انسانی کی وزیر کو دونوں کو ٹیکسٹ میسیجز کیے تھے, ان سے درخواست کی تھی کہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں, لیکن بدقسمتی سے دونوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رضوان رضی صاحب ہیں, ممتاز صحافی ہیں, جن کو چند روز قبل اٹھایا گیا اور پھر ایک پورا ڈرامہ ہوا. ہم پوچھتے ہیں ان سے کیا صورتحال ہے, ہمارے ساتھ لائن پر. جی رضی صاحب, کیا ہوا تھا؟
دیکھیے, میرے کچھ ٹویٹس کے اوپر سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے نے کاروائی کی ہے, وہ اس کے حوالے سے انکوائری کر رہے تھے جون 2018 سے, اور مجھے وہ طلب کرتے رہے, میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا رہا ہوں, اور جس کے اوپر ہم درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی کہ وہ مجھے گرفتار نہیں کریں گے. یہ میرے لیے غیر متوقع تھا کہ ان کی ویگن آئے اور مجھے نامعلوم افراد اس ویگن میں ڈال کے لے جائیں اور پورا شہر گھماتے رہیں, اور آدھے گھنٹے کے بعد, پونے گھنٹے کے بعد مجھے پتا چلے کہ میں ان کے قبضے میں ہوں. جب میں ان سے کوآپریٹ کر رہا ہوں اور میں ان کی کال کے اوپر حاضر ہو رہا ہوں, تو پھر اس طرح ہیومیلیٹ کرنے کا کوئی دلیل, کوئی لاجک بنتا نہیں تھا. یہ میرا ان وہاں پہ موجود حکام سے بھی یہی شکوہ رہا کہ جب آپ مجھے بلاتے تھے میں آ جاتا تھا اور آپ کی تحقیق تفتیش کے اندر شریک ہوتا تھا, تو آپ نے مجھے اس طرح کیوں ہیومیلیٹ کیا ہے. تو بہرحال وہ عدالت میں معاملہ ہے, میں اس کے دوسری باتوں پہ تو گفتگو نہیں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ جرنلسٹ کمیونٹی کو ایک میسج دیا گیا, اور مجھے فخر ہے کہ میں جس کمیونٹی کا حصہ ہوں انہوں نے اس کے اوپر پورا رد عمل دیا, اور نہ صرف کہ انہوں نے رد عمل دیا بلکہ پوری دنیا بھر سے ہمارے صحافی برادری نے جو رد عمل دیا ہے اس کے نتیجے میں میں آج آپ سے گفتگو کرتا ہوں.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا محترمہ زہرا یوسف صاحبہ. ایک آخری بات میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر آپ کمپیئر کریں گزشتہ دور کو اس دور کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور آزادی اظہار کے حوالے سے, تو آپ کس طرح سے کمپیئر کریں گی؟ اس لیے کہ اس گورنمنٹ کے یہ دعوے تھے کہ ہم آزادی اظہار کو بہت اہمیت دیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی اہمیت دی جا رہی ہے؟
دیکھیں, یہ میرے نظر میں اور یہ بدترین دور ہے, اور یہ صرف اس حکومت, بلکہ یہ جب الیکشن اناؤنس ہوا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اظہار خیال پر پابندی لگانا. آپ کو علم ہے کہ ڈان گروپ, جنگ گروپ, ان کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے, ان کے ڈسٹریبیوشن تک روکا گیا ہے, جیو کو ہٹایا گیا ہے ٹرانسمیشن سے. تو یہ سلسلہ اور یہ بدترین ہے, اور جو صحافی ہمارے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضیاء کے زمانے میں بھی, جن ضیاء کے زمانے میں سینسرشپ بھی تھی, مگر پتہ تھا کہ کیا حد ہے اور باتیں جو تھیں وہ بالکل کلیئر تھیں, اور اب بالکل پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس بات پر, کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری دور میں ہیں اور ہم کو یہ حق ہے کہ ہم اپنا خیالات کا اظہار کھل کے کر سکتے ہیں, مگر یہ تو لگتا ہے کہ ایک غلط شاید ہمارا وہ ہے امپریشن, کیونکہ ایسا نہیں ہو رہا ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جی,
اس سلسلے میں آپ لوگوں کے کانٹیکٹس ہوئے ہیں حکومت کے لوگوں سے, وہ کیا کہتے ہیں؟
جی, حکومت کے لوگوں سے نہیں ہوا ہے کانٹیکٹ, مگر ہم نے فیکٹ فائنڈنگ بھی کیا اور ایک بڑی سمجھ لیجیے کمپریہنسو رپورٹ بھی جاری کیا فریڈم آف ایکسپریشن پہ, اور ہماری رپورٹ شیئر ہوتی ہیں حکومت سے بھی, مگر اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں آیا ہے. ہمیں حکومت ہے پھر اور ادارے ہیں جی. ان سے شیئر کی گئی ہیں مگر کوئی جواب نہیں آیا.
بہت شکریہ زہرا یوسف صاحب. آپ رضوان عزیز صاحب یہ اور فرمائیے کہ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسما جہانگیر صاحبہ کی برسی بھی ہے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ ایک بڑا نام تھا, بڑی آواز تھی, تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ہیومن رائٹس کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی کیا پوزیشن ہے, جرنلسٹوں کی کیا پوزیشن ہے, کس طرح سے آپ فیل کرتے ہیں وہاں پر؟
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو کمیونٹی ہے, میرا طبقہ جو ہے, اس کے اندر جتنے بھی آزادی اظہار کے لیے جدوجہد کرنے والے صحافی رہے ہیں وہ آسما اپا کے جانے کے بعد جدید ہو گئے.
جی
ہمیں سمجھ نہیں آتی, وہ ہمارے لیے ہر فورم پہ کھڑی ہوتی تھی. میں ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف رکھتا تھا اور اس اختلاف کا اظہار ان سے کرتا رہا ہوں, لیکن لاسٹ ٹائم میں جب میرے اوپر اس طرح کی مصیبت آئی تھی تو وہ کھڑی ہوئی تھی اور میں نے بہت مس کیا آج ان کو عدالت کے اندر. اور وہ آئیکون تھی اور ایک بہت بڑی شخصیت تھی جن کو ہم نے کھویا صرف اس لیے, اور ان کی قدر نہیں ہوئی. بہرحال وہ آج ان کا دن تھا اور میرے لیے یہ اعزاز بنا کہ میں آج رہا ہوا اور مجھے وہ بہت یاد نہیں رہا کہ بس سمبل تھی وہ پاکستان کے اندر آزادی اظہار کا, اور ان کی ساری عمر اس جدوجہد میں گزری. اور انہوں نے ہم کو, ہم جرنلسٹ کمیونٹی کو جب بھی کوئی مسئلہ اس حوالے سے ہوتا تھا تو ہمارا پہلا سٹاف ان کا دفتر ہوا کرتا تھا. اور آج لاہور میں ایسا کوئی دفتر نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم وہاں پہ جا کے اپنا دکھڑا روئیں گے اور وہ ہمارے ساتھ نکلیں گی, ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی اور ایز اے لائر بھی, اور عدالت میں ہمارا مقدمہ پیش کریں گی. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ جس بچے نے, جس لائر نے مقدمہ پلیڈ کیا وہ میرے اسٹوڈنٹ رہے تھے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, بیرسٹر علی, اور مطلب کہ ہی کنٹیسٹڈ ویری ویل. اس لیے نہیں کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ, میں پڑھاتا بھی ہوں تو میرے اسٹوڈنٹ تھے, مطلب لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کیس بہت اچھا لڑا آپ کا. ادروائز پہلی سماعت کے اوپر تو ضمانت کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا, لیکن بہرحال ہے ابھی ہم اس معاشرے کے اندر ڈائیلاگ کو رواج دینے کے لیے
جی
اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور ہم یہاں پہ موجود رہیں گے.
اچھا,
اور مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ میری ساری کمیونٹی جاگ رہی ہے, اسے اپنی کم ہوتی ہوئی سپیس نظر آ رہی ہے. ہم نے اس سپیس کو مل کے بچانا ہے, ہم نے اختلاف رائے کے لیے جگہ پیدا کرنی ہے سوسائٹی کے اندر تاکہ سوسائٹی ایک صحت مند سوسائٹی کے طور پہ زندہ رہے. ہم نے اس سوسائٹی کو آگے لے کے جانا ہے, نہ کہ ہم نے اس کو ڈار کیڑا کی طرف لے کے جانا ہے کہ جہاں پہ اختلاف رائے کرنے والوں کے لیے گردن زدنی کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہوتی.
اچھا, ذرا ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارے کچھ کالرز ہیں شاید کوئی سوال کرنا چاہے. ایک تو میاں محمد اکرم ایڈوکیٹ صاحب ہیں اٹک شہر سے. جی فرمائیے حضور.
بات یہ ہے کہ عمران خان نے بالکل ہی حد تمام کر دی, جو تمیز کی سرد اس کو ختم کر دیا. یہ بجائے سلام اجازت دیتا ہے عورتوں کی کرکٹ کو, یہ بھی ہم مدینہ کا تصور پیش کریں گے اور کرکٹ عورتیں کھیل رہی, کتنی بےغیرتی کی کام ہے بات ہے یار.
اچھا, ہمارے دوسرے کالر ہیں فتح خان صاحب ٹانک سے. جی فتح خان صاحب.
سر میرا یہ ہے کہ یہ ہم سن رہے ہیں ریڈیو میں کہ آج اخبار والا اغوا ہو گئی, آج اخبار والا قتل ہو گیا, فلانا قتل ہو گئی, تو مجھے یہ سمجھ کہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اگر حکومت یہ کر رہا ہے تو پھر ایسا کر لیا عدالت
جی
کہ حکومت نے جو چھوٹے چھوٹے بم بنائے ہوئے ہیں ہاتھ سے, ہم سنتے ہیں کہ آدھے کلو ہے پاؤ کے برابر ہے ایٹم بم, تو ہر ایک ضلع کے عوام جو ہے نا اس کو اکٹھا کر دے, عوام کو جو ہے نا ایک دم تمام کو ختم کر دے, تو پھر فوج آ جائے گا, عدالت آ جائے گا.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جو اس وقت ٹرین میں ہیں ذوالفقار احمد بھٹہ صاحب اور مجتبیٰ صاحب ہیں ہمارے ساتھ لندن سے. سب سے پہلے بھٹہ صاحب میں آپ سے پوچھوں گا, آپ وہ وکیل بھی ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اس وقت تو بلاگرز کے ساتھ تو اختلاف رائے کرنے والوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, ان کو اٹھایا گیا, اب وہ عدالت میں ان کا مقدمہ ہے, کیا صورت حال ہے, کیا ہو رہا ہے, اختصار کے ساتھ فرمائیے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے
آپ کی لائن بہت خراب ہے, آپ بند کیجیے, ہم دوبارہ آپ کو لیتے ہیں. مجتبیٰ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ لندن میں ہیں اور آپ ظاہر ہے کہ لکھتے بھی رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹویٹس وغیرہ کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, یہ اس کا سبب کیا ہے, اختلاف رائے سے برداشت نہیں کیا جا سکتا؟
جی بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں یہ ٹویٹس وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو ایک بہانہ ہے صرف, مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف رائے والی جو بات آپ نے کی ہے وہ زیادہ درست ہے, اور جو مقتدر ادارے ہیں مقتدر اتھارٹیز ہیں وہ اپنے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتی ہیں. اب دیکھیں کہ رضوان رضی صاحب جو جن کو گرفتار کیا ہے اور جس کے بعد جس طرح کی خوشیاں منائی گئی ہیں, ان کو جن ٹویٹس کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے اس سے زیادہ گندی زبان تو, اس سے زیادہ فحش زبان تو جو مختلف پے رول پہ موجود جو بلاگرز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں سیاست دانوں کے خلاف. تو اگر آپ نے کاروائی کرنی ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ کاروائی کریں آپ, ٹھیک ہے, ہم نہیں چاہتے کہ اداروں کے خلاف کوئی کہتے ہیں اس طرح کی زبان استعمال کی جائے, لیکن پھر اکراس دا بورڈ کاروائی کی جائے. آپ دیکھیں کہ جس طرح کی سیاست دانوں کے خلاف ٹویٹس کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ جو چیزیں پھیلائی جاتی ہیں ان میں تو پوری ان کی نسلوں کو جو گھسیٹ دیا جاتا ہے, تو پھر کاروائی کریں تو برابر کی کاروائی کریں. صرف ایک مخصوص ادارے کے خلاف اگر کوئی آپ بات کریں تو آپ کو غدار قرار دے دیا جائے اور اس کی بنیاد پہ آپ کو گرفتار کر کے لے جایا جائے اور پھر اس کے بعد خوشیاں منائی جائیں جس طرح کی رضوان رضی صاحب کی تصویر پیش کی گئی ہتھکڑیوں میں اور اس کے بعد پھر اس کے سوشل میڈیا پہ جملے پھینکے گئے کہ اس کو چتر مارو, اس کے کسبل نکل گئے, کیسا مسکین بنا کھڑا ہوا ہے. تو بھائی جنگل کے شیر اور کھلے شیر میں کچھ فرق تو ہوتا ہے نا, جب آپ پابند سلاسل ہوتے ہیں جب آپ زندہ میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا جو ایٹیٹیوڈ آپ کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. ہم اپنی فوج کی بڑی قدر کرتے ہیں, انہوں نے 71 کی جنگ کی ہم بات دیکھتے ہیں کہ جب پرزنر آف وار تھے تو وہی فوجی جن کی بہادری اور جن کی جرات پہ ہم داد دیتے ہیں وہ دیکھیں کس طرح مسکین بنے کھڑے ہوئے تھے زنجیروں کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے. تو یہ ایک قید کی صورتحال اور ہوتی ہے, اس پہ خوشیاں منانے والی بات نہیں ہونی چاہیے. اور یہ چیز جو ہے جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں پھر آپ کے سامنے بھی آتی ہیں, لیکن یہ جو کاروائی آپ کے سامنے ہوئی ہے رضوان رضی صاحب کی بالکل قابل مذمت ہے. اور خاص طور پہ جو خان صاحب جو ہیں جو پہلے بڑے بڑھ چڑھ کے بولتے تھے کہ جب میری حکومت آئے گی تو اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا, لیکن اس طرح کے واقعات ہو نہیں رہے بلکہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں.
اچھا,
جو کہ نہایت قابل مذمت بات.
اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. رضوان رضی صاحب ایک بات اور یہ ہے کہ جب حکومت کا تو براہ راست سے کوئی تعلق نہیں, جو ادارے کرتے ہیں اس قسم کا کام جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف نہیں بلکہ ملک کے خلاف, مملکت کے خلاف, ریاست کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں اور ظاہر ہے ان کا تدارک ضروری ہے, تو آپ کیا موقف اختیار کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ان اداروں کو بھی ایک موقف ہے.
یہ دیکھیے چونکہ معاملہ عدالت کے اندر پینڈنگ ہے اور میں اس کیس کے میرٹ اور ڈی میرٹ پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن
میں آپ کی بات جنرل بات کر رہا ہوں. جی
میں اب دیکھیے سی ٹی ڈی جو ہے اس نے ساہیوال کے اندر 4 لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو قتل کیا اور ان کا سن کے ان کی والدہ بھی گھر میں فوت ہو گئی, لہٰذا ہم کہیں گے 5 لوگوں کا قتل ہوا. اب اگر اس کے اوپر آپ یہ ٹویٹ کریں کہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ سارے ثبوت مٹا رہی ہے کیونکہ اس نے 2 ایف آئی آر بیک وقت درج کر لی ہیں اور انہوں نے نامعلوم افراد کے خلاف کی ہیں جبکہ نون لوگ ہیں جو کہ اس پوری کاروائی کے اندر تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سی ٹی ڈی پہ تنقید کر کے دراصل ریاست کی چولہے ہلانے کی کوشش کی ہے. دیکھیے کون درد دل ہوگا, آپ جرنلزم کو سائڈ پہ رکھ دیجیے, آپ ایک انسان کے طور پہ سوچئے, جو ساہیوال میں سانحہ ہوا ہے, جو جس طرح وہاں پہ معصوم لوگوں کو گھیر کے قتل کیا گیا ہے, اس کا کوئی جواز, کوئی جسٹیفیکیشن اور اس کو جس ڈٹائی کے ساتھ کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, انسان کے طور پہ سوچ لیجیے, आप इंसान के तौर पे सोचिए, आप समझे वो बिल्ली के बच्चे थे यार, फिर भी हमें दुख होता है। वो तो जीते जागते इंसान थे जिन्हें बेगुनाह सड़क के किनारे मौत की घाट उतारा गया। अब अगर उसके ऊपर मैं बिल्कुल इमोशनल हूँ इस मामले के ऊपर, और मैं इमोशनल था जब मैंने वो पोस्टें की हैं, आप जरा उसकी जस्टिफिकेशन दे दीजिए जो आपने इवेंट किया है। और अपने अदारे के ऊपर अगर हाशिस्ट वर्ल्ड के अंदर तनकीद हो रही है, तो उसकी मुदाद ये है कि जो उसके मुतलका मुल्जमान है उनको आप कटहरे में लाइए, हम चुप हो जाएंगे। आप जब उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस पे ब्लो करूं, मैं उसके ऊपर सीटी बजाऊं, मैं उसके ऊपर आवाज उठाऊं और अपने मुआशरे को आगाह करूं कि ये मुजरमों को यहां से निकालने की कोशिश हो रही है। जो मुझे कंटेस्ट की गई थी ड्यूरिंग डिटेंशन इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो ये वाली पोस्टें थी। आई विश के जो सोशल मीडिया पे घुमाई जा रही है वो मुझे दिखा के कहा जाता कि जी आपने ये किया है। एनी हो, मामला अदालत में है, हम अदालत में अपना केस साबित करेंगे इंशाल्लाह, और हमें अल्लाह तबारक व तआला से बहुत उम्मीद नहीं, यकीन है कि वो हमें सुरखरू करेगा।
चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जहमत फरमाई, और होपफुली कि अब हालात तो शायद बेहतर होना शुरू हो जाएं, और हम एक मरतबा फिर अपने सुनने वालों को बता दें कि हमने हुकूमत के जिम्मेदारों से, वज़ीर इत्तलात और ह्यूमन राइट्स की जो वज़ीर शीरीन मज़ारी साहिबा फवाद चौधरी साहब, उनको टेक्स्ट मैसेजेस किए थे कि वो आके हुकूमत का मौका बताएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी तरफ से हमें जवाब नहीं मिला। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर अगले मौजू की तरफ जाएंगे।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
वेलकम बैक। सामईन, पाकिस्तान और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कौम परस्त जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा मोहम्मद मकबूल बट की बरसी के मौके पर एहतजाज किया गया और हड़ताल के सबब मामूलात ज़िंदगी मामूल पर नहीं रहे। इस सिलसिले में हमारे साथी यूसुफ जमील साहब के श्रीनगर से एक रिपोर्ट है, उसको सुनते हैं, इसके बाद फिर गुफ्तगू करेंगे।
मोहम्मद मकबूल भट्ट कौम परस्त जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट या JKNLF के बानियों में शामिल थे, जो अब कई हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक फ़ाल हिस्सा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट या JKLF कहलाता है और आजकल मुतनाज़ रियासत के दोनों हिस्सों में सरगर्म है। ये गिलगित बल्तिस्तान समेत रियासत के तमाम हिस्सों पर मुश्तमिल एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की हामी जमात है। मकबूल भट्ट को 9 फरवरी 1984 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। पीर को मकबूल भट्ट की 35वीं बरसी पर मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर में एक आम एहतजाजी हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के लिए अपील इस हिसाब राय का मुतालबा करने वाले कश्मीरी कायदीन के इतिहाद मुश्तरक मजामती क्यादत ने की थी। हड़ताल की वजह से पूरी वादी कश्मीर में मामूलात जिंदगी ठप होकर रह गए हैं।
तो सामईन, ये थे हमारे साथी यूसुफ जमील, और हमारे साथ तो श्रीनगर से शेख शौकत साहब हैं, मुमताज तजियाकार हैं। शेख साहब, ये बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और हालात किस नहज पर हैं?
कश्मीर में आज हड़ताल है, और हड़ताल इस वजह से है कि मकबूल भट्ट साहब की बरसी है और वो दिन है जिस दिन उनको शहीद किया गया था दिल्ली की तिहाड़ जेल में
जी।
कश्मीर में हालात बहुत अबतर हैं, और जिस वक्त उन्होंने शहादत पाई थी तो वो जमाना था जब 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने 1975 में कंप्रोमाइज किया और इंदिरा गांधी के साथ एकॉर्ड किया, और ऐसा लग रहा था उस जमाने में कि कश्मीर का मसला शायद दब गया है। लेकिन मकबूल भट्ट साहब ने उस वक्त हिम्मत और जवां मर्दी दिखाते हुए तहरीक की इब्तदा की और तहरीक को जारी रखने का आजम किया, उसके नतीजे में उन्हें शहीद किया गया। और तब से आज तक ये दिन कश्मीरी मनाते हैं, और इस वजह से मनाते हैं कि उन्होंने उस एकार्ड के बाद इस बात को बड़े बेहतर अंदाज में रखा सामने लोगों के कि कश्मीर का मसला बरसगीर में कोई भी तब्दीली आ जाए खत्म नहीं हो सकता, और कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। और उसके बाद मुसलसल
1990 سے آج تک یہ تحریک جاری ہے, اور کل بھی یہاں کلگام ڈسٹرکٹ میں 5 نوجوان شہید ہو گئے
جی,
اور مزاحمت سیاسی سطح پر بھی جاری ہے.
اچھا ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا اس وقت تو جناب سردار عتیق صاحب نے, سابق وزیر اعظم پاکستانی کشمیر کے, یو کے میں ہیں اس وقت, وہاں سے ہم انہوں نے جوائن کیا ہے. سردار عتیق صاحب, یہ فرمائیے کہ مقبول بٹ صاحب کی برسی کے موقع پر انڈین کشمیر میں ہڑتال ہوئی ہے اور پاکستانی کشمیر میں بھی احتجاجات ہوئے ہیں, ریلیز ہوئی ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور اس وقت ساری دنیا میں اس سچویشن کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟
جمیل صاحب بہت شکریہ. دیکھیے مقبوضہ کشمیر کی جو صورت حال ہے اس کے بارے میں ایک وقت تک تو صرف ہم بات کرتے تھے, سری نگر سے بات ہوتی تھی, لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کا کمیشن اور ان کا کمیشنر کیا کہہ رہا ہے, برٹش پارلیمنٹ کیا کہہ رہی ہے, یورپین پارلیمنٹ کیا کہہ رہی ہے, 18-19 تاریخ کو کیا کہنے جا رہی ہے, وہ ساری دنیا کے اندر اس کا نوٹس لیا جا رہا ہے. اور آج شہید مقبول بٹ کی برسی کے حوالے سے جو ہڑتال ہے یہ بھی اسی بات کا تسلسل ہے. آپ دیکھیں کہ جس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم پچھلے دن نریندر مودی آئے ہیں تو اس وقت کشمیر کی ہڑتال دیکھیے, ہمارے 5 فروری کو یکجہتی والے دن کا مظاہرہ دیکھیے, اس سے پہلے جب ہمارے برہان وانی کا جنازے کی بات ہو تو آپ دیکھیے, آصفہ 8 سال کی بچی پہ تشدد ہو تو آپ دیکھیے, حبا نثار 18 ماہ کی بچی کی آنکھوں میں پرے لگے تو آپ دیکھیے کیا رد عمل ہے, اور وہاں پر جنازوں میں دیکھیے جو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ ہے اس کو ہاسپٹل میں جانے کی, عبادت گاہ میں جانے کی, سماجی فنکشن میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو نازک صورت حال ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کشمیر کے لوگوں نے بہت اچھا مظاہرہ کیا کہ چونکہ ہمارے جو ہیروز ہیں وہ ان کے دن جب منائے جائیں جنہوں نے تحریک آزادی کے لیے جانے دی ہیں, افضل گرو ہیں, مقبول بٹ شہید ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو شہید نہیں بھی ہوئے, ان میں بھی بڑے امان اللہ خان صاحب ایک بڑی قداور شخصیت تھے, اور یہ میر وائر صاحب سے یہ شہادتیں شروع ہوئی, غنی لون صاحب تک گئیں اور آگے گئی, اور ڈاکٹر گرو سے بات آگے یہاں تک پہنچی اور 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں. اور ہم نہیں کہتے, نیو یارک ٹائمز کا ایڈیٹوریل کہتا ہے کہ ہندوستان کی فوجوں کی تعداد 7 لاکھ سے زیادہ ہے, یہ دنیا کی ہائیسٹ ملٹری کنسنٹریشن ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ جاتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی, تو شہید مقبول بٹ کی برسی کا دن ہو یا باقی ہمارے قومی ہیروز کے حوالے سے ہو یا تحریک کے حوالے سے ہو, تو دنیا ساری میں جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں وہ پوری طرح اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں, یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور تاریخ کے سفر کو اپنے حق خود ارادی کے اصول تک اور استصواب رائے کے عمل کو وجود میں آنے تک اس تحریک کو جاری رکھنے کا عزم کرتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا جناب سردار عتیق صاحب, آپ اس وقت تو سفر کر رہے ہیں, اپنا سفر جاری رکھیے بخیریت, پھر انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے. شیخ شوکت صاحب, یہ اور فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو جس طرح سے اس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے, خود انڈیا کیا موقف اختیار کر رہا ہے اس بارے میں؟
اصل میں ہندوستان کا موقف لگتا ہے کہ وہ حقائق سے جی چرا رہے ہیں, اور ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا خصوصاً جب سے مودی کی گورنمنٹ آ گئی ہے کہ طاقت کے بل پر وہ کشمیریوں کو دبا دیں گے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی قدغنیں اور جتنی ہلاکتیں اور جتنے لوگوں کو قید کرنا اور قید کر کے ہندوستان کے مختلف جیلوں میں لے جانا, یہ سلسلہ بہت بڑے پیمانے پر بڑھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ جب امریکہ جیسی طاقت, روس جیسی طاقت افغانستان میں طاقت کے بل پر کوئی چیز منوا نہ سکی, تو ہندوستان ان کے مقابلے میں اتنا زیادہ طاقتور نہیں, اور دنیا میں آج تک کوئی مزاحمت طاقت کے بل پر دبائی نہیں جا سکی. تو کشمیر میں بھی جتنے پریشر آ رہا ہے, جتنے بھی زیادتیاں ہو رہی, تحریک روز بروز بڑھتی جا رہی, اور نوجوان بہت بڑے پیمانے پر تحریک سے وابستہ ہو کے اور مزاحمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو اس سے ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو کم از کم سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں دنیا میں دیگر جگہوں پر کوشش کی گئی طاقت کے بل پر عوامی جذبات کو, احساسات کو دبانے کی, وہ کامیاب نہیں ہو پائی, تو کشمیر میں بھی یہ چیز کامیاب ہونے والی نہیں.
اچھا
بہتر ہے جی
ہمارے ساتھ رہیے گا جی. ہاں ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ڈاکٹر منیش کمار صاحب نے, انڈین انالسٹ ہیں, ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ شیخ شوکت صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ تو سردار لطیف صاحب بھی تھے، کہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ شوکت صاحب کا کہنا ہے کہ ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ طاقت کے بل پہ دبا سکتے ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت ہندوستان کا موقف کیا ہے جو اس وقت تو شورش ہے کشمیر میں، انڈین کشمیر میں، یا جس طرح سے لوگ نکلے ہوئے ہیں، کس طرح سے انڈیا پلان کرتا ہے کہ ان معاملات کو سدھار کے اور امن کے طریقے سے اس کو حل کر سکے؟
دیکھیے، یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ طاقت کے بل پہ جو ہے کشمیر پہ قبضہ کیے ہوئے ہے یا اس پورے ٹریٹری پہ اپنا جو ہے وہ یہ جمائے ہوئے ہے، یہ دلیل جو ہے وہ جو ایک وہاں پہ ایک جو تحریک چل رہی ہے جو جس کو ہم ہندوستان میں سیپریٹسٹ کہتے ہیں، وہ ان کی یہ دلیل ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اوپینین ہے وہ پورے جموں کشمیر اسٹیٹ کا ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو جموں کشمیر کا اسٹیٹ جو ہے وہ اس میں تین حصے ہیں، ایک کشمیر ویلی ہے، ایک جموں علاقہ ہے، دوسرا اور تیسرا جو ہے وہ لداخ کا علاقہ ہے. یہ پرابلم صرف ویلی کے اندر ہے، اور وہاں پہ بھی ویلی کے اندر میں بھی جو تحریک جو چل رہی ہے اس کے تحت یہ بات یہ دلیل دی جاتی ہے. تو خیر یہ ان کا تحریک ہے، ان کا یہ بہت دنوں سے مانتے وہ کہتے آئے ہیں، اور ان میں بھی بہت سارے الگ الگ اوپینینس ہیں. جیسے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں تحریک کے اندر ہی جو ہے وہاں پہ حریت کے اندر ہی، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ چلے جائیں. زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، ہم پاکستان اور ہندوستان دونوں سے الگ ہو کر کے رہنا چاہتے ہیں، ایک ان کو جو ہے آزادی چاہیے، ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی طرح وہ اپنا یہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ مسئلہ پوری طرح سے پولیٹیکل ہے. لیکن جہاں تک آپ نے جو سوال کیا کہ بھائی ہندوستان کس طرح سے اس کو دیکھتا ہے، تو ہندوستان کا نظریہ بالکل صاف ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اور اس سیکولرزم کی جو پروف جو ہے وہ کشمیر ہے، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی علاقوں میں بھی جیسے بنگال ہے، کیرلا ہے، اتر پردیش ہے، بہار ہے، جہاں پہ بہت سارے مسلم پاپولیشن جو ہے ساتھ میں مل کے رہتے ہیں، اور کچھ اوپر نیچے تو ہوتا رہتا ہے وہ بات الگ ہے، لیکن سمویدھان کو لے کر کے سب لوگ آپس میں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر میں رہتے ہیں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مان لیجئے کہ اگر آپ پھر سے اس بات کو کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ ہم کشمیر کے اندر، مطلب ویلی کے اندر، صرف ویلی کے اندر بہت جو مسلم پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کا جو ہے یہ رائٹ ہو گیا کہ وہ الگ جا سکتے ہیں، الگ ملک بنا سکتے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اور یہ دلیل جو ہے جو ہندوستان کے جو 18-19 کروڑ جو مسلم جو ہندوستان کے الگ علاقوں میں رہتے ہیں، وہ بھی ان کے اس دلیل سے جو وہ اتفاق نہیں رکھتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہے کہ پورا مسئلہ جو ہے. اور میں ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایون جو AIM جو ہے، جو ایک مسلم پارٹی ہے ہندوستان کی، اس کا بھی کشمیر کے اوپر وہی جو نظریہ ہے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کا نظریہ ہے. تو ہندوستان کے اندر میں ساری پولیٹیکل پارٹیز اور جماعت کے اندر جو ہے وہ سارے لوگوں کا یہ بالکل ہی اس پہ ایک رائے ہے کہ جو کشمیر جو ہے یہ ایک ابھن انگ ہے، جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہندوستان سے. ہاں، لیکن اتنے کہنے کے باوجود یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ اس جو تحریک کی وجہ سے جو ہے ہندوستان کے طرف سے جو ہے، جو وہاں پہ ٹیررزم کا بھی مسئلہ آیا، وہاں پہ وائلنس بھی ہوئی، اور وہاں پہ جو ہے الگ قانون بھی لگائے گئے، تو اس کو لے کر کے جس سے ہم لوگ جیسے لوگ جو سول سوسائٹی اور جو میڈیا میں اکثر لکھا کرتے ہیں اور اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو باقی جو ادھیکار جو حقوق جو باقی ہندوستانیوں کو ہو، ویسا ہی کشمیر کے عوام کو بھی ہونا چاہیے. اور وہاں پہ جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو بھی کچھ جو ایٹروسٹیز ہوتا ہے یا جو مسئلہ جو بنتا ہے، اس میں جو ہندوستان کو جو ہے ایک پولیٹیکل ریزولوشن، ایک سولوشن نکالنا چاہیے. سمسیا کہاں پہ آتی ہے؟ سمسیا یہ آتی ہے کہ بھائی کہ جو حریت کا جو ایک فیکشن جو ہے وہ بالکل اس بات پر آمادہ ہے کہ بھائی وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتے، وہ ہندوستان کے قانون کو نہیں ماننا چاہتے. تو یہ لے کر اسی کو لے کر کے پورا کا مسئلہ ہے. اور تیسرا اینگل اس میں جب اور یہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، جب پاکستان اس کے اندر میں جو ہے اپنا وہ پاکستان اس کے ذریعے جو ہے ایک گلوبل پلیٹفارمس پہ ایک پوائنٹ اسکور کرنے کی کوشش کرتا ہے.
صحیح.
تو یہ مسئلہ بالکل پیچیدہ ہو گیا ہے. لیکن یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اب یہ تو زمانہ بالکل ہی ہم جس اور جا رہے ہیں جہاں نیشن اسٹیٹ کا کوئی ویلیو نہیں ہے, جہاں وہ زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے. دیکھیے اب کس طرح سے یورپین یونین بن رہا ہے, لوگ ایک طرح سے ایک اکانومی کی طرف بڑھ رہے ہیں, ایک کرنسی کی طرف بڑھ رہے ہیں, ایک طرح سے مرجوک رہے ہیں, ویزا وغیرہ کا سب معاملہ ختم ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ہندوستان میں جو ہے ساؤتھ ایشیا میں خاص کر کے ہم لوگ ابھی بھی جو ہے ان چیزوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کا خامیازہ جو ہے عام لوگوں کو, عام پبلک کو جو ہے بھگتنا پڑ رہا ہے.
صحیح. شیخ صاحب میرے پاس ایک منٹ, اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو.
جو کچھ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا موقف ہے کہ فوج کے بل پر یہاں قبضہ کیا جا رہا ہے, یشونت سنہا صاحب ہندوستان کے وزیر رہے ہیں اور بی جے پی میں تھے بہت زمانے تک, انہوں نے بھی کچھ دن پہلے یہی بات کہی ہے کہ کشمیر میں ایلینیشن اتنا بڑھ چکا ہے کہ صرف فوج ہی کی بنا پر اگر ہندوستان میں کچھ قبضہ ہے یا کنٹرول ہے وہ صرف اسی بنا پر ہے, باقی کشمیری بہت زیادہ متنفر ہو چکے ہیں
وہ خالی ویلی کے علاقے میں.
ویلی کے علاقے میں نہیں لیکن ویلی سے باہر بھی,
ویلی سے باہر کہاں,
لداخ میں یا جموں میں پیر پنچال کا علاقہ ہے یا ڈوڈا کا علاقہ ہے
جی.
اس میں بھی ویسے ایلینیشن ہے جیسا ویلی میں ہے.
بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا, بہت شکریہ جناب ڈاکٹر منیش کمار صاحب آپ کا. ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, لیکن اس سے پہلے ہمارے کچھ کالرس ہیں. طارق چغتائی صاحب ہیں چونیا سے. جی طارق صاحب.
جی السلام علیکم. جعفری صاحب, ڈاکٹر منیش کمار صاحب سے بہت احترامن میرا ایک سوال ہے. میں
ڈاکٹر منیش صاحب لائن پر ہیں,
ان کی رائے کا
ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے انفارچونیٹلی. جی
چلو سر میں کہہ دیتا ہوں مہربانی ان کی. بات یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کسی تحریک کو بزور بازو ایسے دبایا تو نہیں جا سکتا, لیکن میں حیران ہوں اقوام متحدہ کی واضح قراردادوں کے باوجود
جی
کیا امریکہ رشیا پوری عالمی طاقتیں, کیا یہ انسانی مسئلہ ہے یا مسلمانوں کا مسئلہ ہے؟
بہت شکریہ آپ کا.
جی چشم پوشی کی جا رہی ہے.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا. لیاقت الملک صاحب دیر سے. جی
جی السلام علیکم جعفری صاحب. آج مقبول بٹ صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ کو جلا بخشے اس تحریک کو. لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مہمان نے کہ جموں اور ویلی اور جو دوسرا ہے اس نے لداخ, تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں ہیں انسانی حقوق کے جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کو چھوڑے نا لداخ میں, ان کو چھوڑے جموں میں, ان کو چھوڑے ذرا ویلی میں, اگر وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ تو بالکل سورج کو انگلی سے چھپا رہی ہے, دن کو رات کہہ رہے ہیں یہ.
بہت شکریہ آپ کا. اب ہمارے ایک اور کالر ہیں محمد ارشاد صاحب ایبٹ آباد سے. جی جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, فرمائیے.
مہمان تو جلے گئے ہندوستان والے, تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر پورے کشمیر میں نہیں ہے تو 7 لاکھ فوج کس لیے ہندوستان میں رکھی ہوئی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے, وہ کہتے تھے کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ملیں, کچھ کہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ, کچھ کہتے ہیں خود مختاری, ان تینوں باتوں میں ایک بار سے مانیں, مسئلہ کشمیر حل کریں اور عوام کو.
جی اچھا بہت شکریہ آپ کا. سامعین ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں توصیف صاحب, ویسٹ منسٹر سینٹر فار اسٹریٹجک ریسرچ لندن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. توصیف صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ کے جو ایکٹنگ وزیر دفاع ہیں پیشن ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ منڈے کے روز کے اسلامک اسٹیٹ گروپ ریمینس اے گلوبل پریزنس ایز یو ایس بیک فائٹرز ورک ٹو کلیئر دی لاسٹ انکلیو دا ملیٹنٹس ہولڈ ان دا ایسٹرن سیریا. کیا پوزیشن اس وقت آئی ایس آئی ایس کی؟ کیا وہ اس وقت ابھی بھی ان کی عالمی پریزنس خطرے کی گھنٹی بجا سکتی ہے؟
وعلیکم جعفری صاحب بہت شکریہ مجھے لائن پہ رہنے کے لیے. جعفری صاحب آپ کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, یہ خطرہ ختم نہیں ہوا ہے, کیونکہ آئیسس کو آئیسس ہو یا القاعدہ ہو یا اس طرح کی کوئی بھی اور بڑی جماعت ہو تو ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈیویٹ ہو جاتی ہے. یہ ہمیشہ اپنے آپ کو ری اڈاپٹ کرتے ہیں, اپنی ساخت بدل دیتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو سینٹرلائز کر لیتے ہیں, کبھی ڈی سینٹرلائز کر لیتے ہیں, لیکن یہ خطرہ کبھی ختم نہیں ہوتا. پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ دیکھیں, اس نے لاسٹ ایئر یہ بات کی تھی دسمبر میں کہ جی یہ خطرہ جو ہے ختم ہو چکا, اپنی جو ٹروپ سے پول آؤٹ کر لیں گے, لیکن آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اس کے بعد کتنی ان کو زیادہ ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑا آپ کی کابینہ کے اندر ہی, اور مطلب وہ پھر واقعہ یہ ہوا کہ ڈیفینس سیکرٹری جی ایم میٹس اس کو ریزائن کرنا پڑ گیا. تو اس کے بعد پھر ان کو اسٹیٹمنٹ دینی پڑی ان کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کو کہ ہم اتنی جلدی نہیں نکلیں گے بلکہ ہم اسٹریٹجیکلی بڑے طریقے سے نکلیں گے. اچھا جہاں تک تعلق ہے آئی ایس ایس کی کرنٹ پوزیشن کا, آپ دیکھیں آج بھی آئی ایس ایس ایز آف ٹوڈے ان کے تھاؤزنڈ آف فائٹرز ہیں عراق میں اور سیریا میں موجود ہیں. ابھی بھی ان کی کم از کم 8 کے قریب شاخیں یا برانچز موجود ہیں, ایک درجن سے اوپر ان کے ابھی تک دنیا میں نیٹورک موجود ہیں. اس کے بعد ہزاروں کے حساب سے ان کے جو سپورٹرز ہیں آئی ایس ایس کے وہ پوری دنیا میں اس ٹائم پھیلے ہوئے ہیں. بلا شبہ لیڈرشپ کے طور پہ یا ٹیریٹری لاسز کے طور کے اوپر ان کو کافی بڑا نقصان ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آئی ایس ایس فرام ویئر آئی سی اٹ آئی ایس ایس اس وقت ایک ری ایڈیپشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کے فیز سے گزر رہی ہے. اب آئی ایس ایس ہو یا القاعدہ ہو یہ تھریٹس ختم نہیں ہوں گے 2019 میں بھی, کیونکہ اس وقت آپ گلوبل لیول پر دیکھیں تو کوئی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ایسی نہیں جو کہ گلوبل اسٹریٹجی آپ اس کو کہہ سکیں. اس کے بعد جو سپر پاورز ہیں, یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یا جو پولیٹیکل جو جیو پولیٹکس اس میں بڑا رول پلے کر سکتی ہیں, امریکہ ہو گیا جس کے اندر, رشیا ہو گیا اس کے اندر, چائنا ہو گیا, ایون پاکستان ہو گیا اس کے اندر, ان سب کی آپس میں رائیولری چل رہی ہے. اور تیسری جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹریمزم جو کہ روٹ کاز ہے 99% آف دا ٹائمز اس پورے کے پورے ٹیررزم کی, اس کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے کسی ملک نے ابھی تک کوئی ایسا بڑا مارکا نہیں مارا, اسپیشلی امریکنز ہو گئے یا برٹنز ہو گئے یا رشینز ہو گئے, انہوں نے کوئی ایسی پالیسی یا اسٹریٹجی نہیں بنائی کہ ایکسٹریمزم کو کس طرح ختم کیا جائے, جو لوگوں کے جو جذبات ہیں بھڑک رہے ہیں, جو لوگ جذبات کو بھڑکا رہے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے, ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے. پھر آئی ایس ایس کا جو گروپ ابھی لیٹسٹ انٹیلیجنس رپورٹس آپ دیکھیں جس تھریٹ اسیسمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ جو ایم آئی فائیو نے جو اسیسمنٹ کی ہے جو اور نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ان کی لیٹسٹ آئی ہے ریسنٹلی, اس کو پڑھیں تو اس کے حساب سے آئی ایس ایس نے جو انڈر گراؤنڈ اپنے اسٹیشنز ہیں اور اسٹرکچرز ہیں وہ عراق اور سیریا میں بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ سروائیو کر رہے ہیں. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے آئیڈیالوجی جس کی بیسس کے اوپر وہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سارا اسٹرکچر یہ سارا ڈھانچہ کھڑا کیا آئی ایس ایس نے, وہ اسٹل انٹیکٹ ہے اور ابھی تک وہ سائبر اسپیس کے ذریعے پوری کی پوری دنیا میں وہ پروپیگنڈا وہ پھیلایا جا رہا ہے. مطلب آئی ایس ایس اس وقت ایک فزیکل خلافت سے نکل کر ایک ورچوئل خلافت جو ہے اس کی شکل اس نے زیادہ اختیار کر لی ہے, اور ورچوئل خلافت ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں چاہیے, اچھا فزیکل ریسورسز نہیں چاہیے.
مجھے ایک بات, میرے پاس ایک منٹ سے بھی کم وقت ہے, یہ بتائیے کہ جو عالمی اسٹریٹجی ہے اس کے خلاف کیا وہ انڈر یونائیٹڈ نیشنز بننی چاہیے
آئی ایس ایس کے خلاف؟
جی
دیکھیں سر دو چیزیں ہیں, یونائیٹڈ نیشنز کے انڈر تو اسٹریٹجی بالکل بننی چاہیے تو اب, لیکن جو نیٹو ہے جو دوسرے ادارے ہیں جو جنگی ادارے ہیں جو دوسری کنٹری, وہ سارے کے سارے بھی یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ہی آتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ساری کی ساری اسٹریٹجی بظاہر تو یونائٹڈ نیشنز کے انڈر چل رہی ہے, لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہے, جو سب سے بڑا ایشو ہے جس کو بھی ایڈریس نہیں کیا جا رہا, وہ ایشو یہ ہے کہ جو ایکسٹریمزم ہے یا جو پورے کا پورا جو تشدد کی خزا پھیلی ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے. یعنی کہ جو آئی ایس ایس کے پرابلمز ہیں, جو القاعدہ کے پرابلمز ہیں سو کالڈ, جو وہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں, یہ مسلمز کے یہ ایشوز ہیں آج کی دنیا میں, جس میں اسرائیل کا ایک ایشو آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے موجود ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے, کشمیر کا ایک ایشو آپ دیکھ لیں آج کل بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے, ان مسئلے مسائل ہیں, ان کو کس طریقے سے سالو کیا جائے گا, ان کا کیا سولوشن ہے. یونائٹڈ نیشنز کے پاس تو بہت سارے ریزولوشنز پڑے ہوئے ہیں, لیکن پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ سپر پاورز ہیں وہ جب اپنا ان کا مطلب سامنے آتا ہے تو وہ ان ایشوز کو بھی بالکل ڈیویٹ کر دیتے ہیں. اب آئی ایس ایس کے اس وقت لیٹسٹ جو ڈیٹا بیسز ہیں دنیا میں کاؤنٹر ٹیررزم کے,
جی,
اس کے حساب سے ابھی بھی تقریباً 40,000 ایکٹیو ممبر ہیں جو کہ 102 ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں, جن میں مڈل ایسٹ ہے, افریقہ, ایشیا, یورپ ہے, نارتھ امریکہ ہے. ابھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے.
بہت شکریہ,
آپ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. تھینک یو جی,
بہت شکریہ توصیف صاحب. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ کے کرسٹینا کائسیڈو سمٹ نے وینزویلا کولمبیا سرحد سے خبر دی ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت 50 ٹن سے زیادہ امدادی اشیاء یہاں پہنچ چکی ہیں، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ خوراک اور ادویات وینزویلا کیسے پہنچائی جا سکتی ہیں۔ تفصیلات انجم ہیرل کل سے۔
امریکہ اور کولمبیا کی حکومتوں کی جانب سے براہ راست امداد پہنچنے کے بعد وینزویلا کے خود کو عبوری صدر کہلانے والے یوان گوائیڈو نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے وینزویلا کی مسلح افواج کو براہ راست ایک پیغام بھیجا۔ ان کا کہنا تھا، انہیں علم ہے کہ وینزویلا میں کیا ہو رہا ہے، ملک چھوڑنے والوں میں ان کے دوست بھی شامل ہیں اور وہ بھی اسی دکھ سے گزر رہے ہیں جسے ہم سب جھیل رہے ہیں۔ یہ فوج کے لیے ایک حکم ہے کہ وہ انسانی ضروریات سے متعلق امداد کو ملک میں داخل ہونے دے۔ کولمبیا میں امریکہ کے سفیر کیون ویٹیکر نے خوراک اور ادویات پر مشتمل امداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے وینزویلا کے عوام کے لیے $140 ملین مالیت کی امداد بھیجی ہے اور مزید امداد بھی پہنچ رہی ہے۔ کیون کہتے ہیں،
This is a down payment. This is just a beginning. It's important, it's significant.
یہ تو بیانہ ہے، صرف آغاز ہے، یہ اہم ہے اور ضروری ہے، اور اسے وینزویلا میں جا کر وینزویلا کے عوام میں تقسیم کیا جائے گا۔ سفیر کیون نے کولمبیا کے صدر آئیون ڈوکیو کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے وینزویلا کی سرحد میں امداد کو بھیجنے کے لیے مدد کی۔ کولمبیا کے ایک نمائندے ایڈوارڈو گونزالس کا کہنا تھا، کولمبیا کی جانب سے ہمارا مشن اسے وہاں لے جانا، اس کو محفوظ کرنا اور اس کی نگرانی کرنا ہے، اور سرحد تک اس کی سیکیورٹی یقینی بنانا ہے۔ سائمن بولیوار نامی پل سے کولمبیا اور وینزویلا کے ہزاروں شہری ہر روز ایک دوسرے کے ملک میں آتے جاتے ہیں۔ امداد کی پہلی کھیپ کے بعد، جس میں چاول، کافی، خشک دودھ اور دیگر اشیاء خوردنی کے ہمراہ کینولا آئل شامل ہے، اور اب وینزویلا کے زیادہ سے زیادہ شہری پوچھ رہے ہیں کہ یہ خوراک کہاں تقسیم ہوگی۔ اسی دوران جب خوراک اور ادویات کو پل پر محفوظ کر دیا گیا ہے، تو 65 سالہ شہری کارمن لوئس سانشیز کو امید ہے کہ یہ امداد وینزویلا میں تقسیم ہوگی۔ انہوں نے کہا، میں خدا سے صرف یہ مانگ رہا ہوں کہ میڈورو چلا جائے، اور یہ کہ دیگر ملکوں سے کوئی جنگ نہ ہو اور لوگ نہ مرے۔ وینزویلا کے دیگر شہریوں کو پیاز، چاول اور انڈے وغیرہ جیسی اشیاء خوردنی خریدنے کے لیے کولمبیا آنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں ایک شہری ٹونی بربیسٹ کا کہنا ہے،
The aid has to get to Venezuela. In Venezuela, people are dying. That is the reality.
اس امداد کا وینزویلا پہنچنا ضروری ہے کیونکہ لوگ وہاں مر رہے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ وینزویلا کے متنازع صدر نکولس میڈورو نے امریکی امداد لینے سے انکار کرتے ہوئے اس کا وینزویلا میں داخلہ روک دیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔